الذين يحملون العرش ومن حوله. وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، نمبر ایک اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، نمبر دو ویؤمنون بہ اس پر ایمان لاتے ہیں، نمبر تین ویستغفرون للذین آمنوا بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کہ اے ہمارے رب تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کر لی. واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم، اور بچا ان کو دوزخ کے عذاب سے. ربنا وادخلهم جنات عدن، اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو ہمیشہ کے باغات میں. التی وعدتہم، وہ جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. ومن صلح من آبائهم ازواجهم وذریاتهم، اور جو جو بھی نیک ہوا ان کے آبا و اجداد میں سے اور ان کی ازواج میں سے اور ان کی اولادوں میں سے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اور ان کو سیئات سے بچا لے. ومن تق السیئات، اور جسے تو نے سیئات سے بچا لیا. یوم اذن، اس دن. فقد رحمتا، پس تحقیق تو نے اس پر رحم فرمایا. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. پیچھے انجام بتایا گیا جھٹلانے والوں کا، اور یہاں خوشخبری دی گئی ماننے والوں کو. جب ایک انسان ایمان لاتا ہے، حق رستے کو اختیار کرتا ہے، تو عموماً تنہا رہ جاتا ہے. ہر دور میں اہل ایمان یا دین پہ چلنے والے لوگ تعداد میں کم رہے ہیں. تعداد کی کمی ہمیشہ انسانوں کے اندر ایک ڈپریشن پیدا کرتی ہے، انسان کو پریشان کرتی. ہم تھوڑے رہ گئے، ہم کم ہو گئے. کیا وقت تھا وہ جب ہم دین پر نہیں تھے، تو اتنے زیادہ ہماری جان پہچان کے لوگ تھے، اتنی دوستیاں تھی، ایک لامتناہی سلسلہ تھا واقف کاروں کا. اور جب سے ہم اس راستے پہ چلے، لوگوں نے پہچان نہیں چھوڑ دیا، ہم سے تعلق رکھنا ہی پسند نہیں کرتے. پھر انسان جب دنیا والوں کا رخ بدلتا دیکھتا ہے، اگرچہ وہ صرف دین کی وجہ سے نہیں بدلتے، اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. بعض اوقات انسان مالی طور پر کمزور ہوتا ہے تو بھی لوگ منہ موڑنے لگتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک الگ غم ہوتا ہے. مگر جب دین کی وجہ سے انسان کو لوگ چھوڑتے ہیں، تو شیطان بہت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے کہ دیکھو تمہیں کیا ملا اس دین پہ عمل کر کے، سب نے تو تمہیں چھوڑ دیا، تمہارے تو اپنے بھی تمہارے نہیں گئے، کیا فائدہ ہوا تمہیں، کتنے دوست باقی رہ گئے، کتنے چاہنے والے باقی رہ گئے، دیکھو فلاں کو. ایسے میں انسان اپنے آپ کو آئسولیٹڈ، غمگین، تنہا، کمزور اور پریشان دیکھتا ہے. پھر اس کا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، اندر اندر دکھی ہونے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا دکھ دور کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، دنیا والوں نے چھوڑ دیا، وہ دیکھو عرش والے، وہ دیکھو عرش والے تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. وہ جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد رہتے ہیں، وہ رب کی حمد و ثنا کے بعد اس پر ایمان لا کر ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے ہیں، کتنی لمبی، کتنی خوبصورت دعا کرتے ہیں. تم کیوں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے؟ اگر یہ بے وفا، خود غرض لوگ تمہیں چھوڑ گئے تو اچھا ہی ہوا، اس کے بدلے میں تمہیں کیا صلہ ملا؟ اتنے اعلیٰ درجے کے مقرب فرشتوں کی دعائیں ملی تم کو، کس طرح اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ دین پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو تھام کے رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن پہ تسلیاں دیتا رہتا ہے نا پھر ساتھ ساتھ، ورنہ انسان دین پہ قائم رہ نہیں سکتا. جلد مایوسی آ گھر کی شیطان پکڑ لیتا اور کہتا چھوڑو چھاڑو اس سب چیز کو، کچھ نہیں ملا تمہیں، اور انسان کمزوری میں آ کر بہک جاتا ہے. پھر الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے. آپ خود سوچے نا کہ فرشتے ویسے بھی ایک شریف، نیک اور گناہوں سے پاک مخلوق ہے، جن کا تصور آتے ہی ایک بڑا اچھا سا خیال آتا ہے، بالکل پیور پاک. لیکن فرشتوں میں سے بھی وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی تو شان ہی کیا جو عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں. دنیا میں کسی بڑے انسان کی کوئی چیز اٹھا کے یا پا کے انسان کتنا فخر محسوس کرتا ہے، کہاں وہ فرشتے جو عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں، کیا شان ہوگی ان فرشتوں کی. کہتے ہیں کہ یہ چار فرشتے ہیں، ان کی تعداد چار ہے، اور قیامت کے دن آٹھ ہو جائیں گے. چار فرشتے تو وہ ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن تعداد ڈبل ہو جائے گی. لیکن اس کے علاوہ وہ من حولہ کا بھی ذکر ہے، یعنی صرف یحملون العرش نہیں، بلکہ وہ فرشتے بھی جو عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، اس کو سراؤنڈ کیے ہوئے ہیں، جن کو کروبی کہا جاتا ہے. ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، یہ صفیں بنائے ہوئے ہیں. جسے پچھلی سورت کے اختتام پہ آتا ہے نا کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ تَحَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، حلقہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، سورت الزمر کی آخری آیت میں. اور یہاں بھی وَمَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، جن کا کام ہی کیا ہے کہ ہر دم اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح اور پاکی بیان کریں. فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور یہ ایسے نہیں کہ کسی بیزاری کے ساتھ کام لیے کھڑے ہوں. دنیا میں تو بعض اوقات سرکاری ڈیوٹی پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ غدار بھی ہوتے ہیں، اور مصیبت کے مارے تنخواہ کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقی دلی ہمدردیاں یا محبت نہیں ہوتی بادشاہ وقت سے، وہ صرف ظاہری اپنے فائدوں کے لیے خوش آمد کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ فرشتے تصدیق بھی کرتے ہیں اور رب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، غدار نہیں ہیں، اپنے ایمان میں بہت پختہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. اچھا، يُؤْمِنُونَ بِهِ کا ذکر خاص طور پر اس لیے بھی آیا کہ یہی ایمان کا رشتہ ہے جو ان فرشتوں اور زمین والوں یعنی عرش والوں اور عرش والوں کے بیچ میں ایک تعلق پیدا کرتا ہے. اہل مکہ میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو خاص طور پہ تسلی دی جا رہی ہے کہ تم اپنے ایمان کی وجہ سے ستائے جا رہے ہو. دیکھو ایک اور جگہ بھی ایمان والے ہیں جو فرشتے ہیں، وہ تمہارے کتنے وفادار ہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہو، اس لیے کہ عرش کے ارد گرد رہنے والوں کی تعداد لاکھوں میں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایمان کا رشتہ جغرافیائی حدود ٹائم اینڈ اسپیس سے بالا ابو ہے، ایک کائناتی رشتہ ہے. اس لیے انسان تنہا ہو کے بھی کبھی خود کو تنہا نہ سمجھے، تو تنہا نہیں ہے، چاہے ساری دنیا بھی انکار کر دے حق کا تو بھی حق کا انکار نہ کرے، اور کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. وہ یستغفرون للذین آمنوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اب استغفار کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کی دعا. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے ہر دم بخشش مانگ رہے ہیں. اس سے بھی کتنی ہوپ پیدا ہوتی ہے، کتنی امید پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم غلطی کرتے ہیں، ہم اپنے لیے خود بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. وہ فرشتے جن کی روحانی رضا کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا. اور جن کا کام کیا ہے؟ مومنوں کے حق میں استغفار کرنا. پھر ان کی دعا کی ذرا ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور یہ ڈیٹیل بھی اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ انسان اور زیادہ خوشی اور اطمینان محسوس کرے. وہ کیسے دعا مانگتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، تیری رحمت اور علم تو ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. یعنی گویا اللہ کو اس کی رحمت اور علم کا واسطہ دے کر دعا مانگتے ہیں کہ اپنی رحمت کے بنا پر تو معاف کر دے، کیونکہ تیری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، بس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے والوں کو تو بخش دے. اب آپ دیکھیں کہ امید پر امید ہے نا، کہ ہم توبہ کر کے بے یقینی کا شکار ہوتے ہیں، پتہ نہیں توبہ قبول ہوئی یا نہیں، یا ہو سکتی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میری معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، تم معافی مانگو، تمہاری اس معافی مانگنے کے پیچھے بھی ایک دعا ہے. فرشتہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہی جو معافی مانگ رہے ہیں ان کی معافی قبول کر لے, جو توبہ کر رہے ہیں ان کی توبہ قبول کر لے. اچھا ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم توبہ کریں گے تو فرشتوں کی دعائیں ہوں گی پھر ہمارے لیے, اور اگر ہم اپنے لیے توبہ نہیں کریں گے تو ان کی دعائیں بھی نہیں پھر, کیونکہ وہ استغفار تو کر رہے ہیں لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا اور واتبعوا سبیلک, جو تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا جو شخص اللہ کا راستہ چھوڑ کر اور راستوں پہ چل نکلے, پلٹنے کی بجائے معافی مانگنے کی بجائے غلط کاموں پہ دلیر ہو جائے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرے بیٹھ کے, یہ نہیں ہے. فرشتوں کی دعائیں کن کے لیے؟ بہت سمجھدار ہیں فرشتے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک, یعنی خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان کا دعویٰ کافی نہیں, اس کے بعد اس رستے کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے. وقہم عذاب الجحیم, اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات, اے ہمارے رب اور ان کو جنتوں میں داخل کر دے. کیسی جنت ہے؟ جنات عدن, ہمیشہ کی جنت ہے. اللتی وعدتہم, جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا. اسی یہاں سے بھی ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی کہ ضروری نہیں کہ جو جہنم کے عذاب سے بچ جائے وہ خود بخود جنت میں بھی داخل ہو جائے. اسی لیے ایک طرف وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب ان کو جہنم سے بچا لے, اور دوسری طرف کیا دعا کرتے ہیں؟ ان کو جنت میں داخلہ دے دے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض لوگ جو جہنم میں نہیں جائیں گے لیکن جنت میں بھی نہیں جائیں گے, وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آراف میں. تو جہنم سے بچانے کے بعد بھی لوگ منتظر ہوں گے کہ اللہ کا حکم آئے تو ہم جنت میں جائیں گے, اور اللہ کا حکم ہوگا, اذن ہوگا, اس کی رحمت ہوگی تو جنت میں پہنچیں گے. یعنی کتنا رسکی ہے یہ سفر, ہم کتنے آرام سے بیٹھے رہتے ہیں جسے کوئی بات ہی نہ ہو. اللہ کی بات تو ہوں وہ جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے, اور نہ صرف یہ ہے کہ یہ خود بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ منصلح من آبائیہم, جو نیک ہو جائیں ان کے آبا میں سے. اچھا یہاں بھی آپ دیکھیں فرشتوں کی عقل مندی, کہ یہ نہیں کہا وہ من آبائیہم بلکہ ساتھ شرط لگا دی وہ منصلح, جو نیک ہو. اچھا یہ ان کی دعا میں یہ ساری چیزیں کیوں نظر آ رہی؟ اس لیے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, اس کے حکموں سے سرتابی نہیں کرتے, منمانے کام نہیں کرتے. اس لیے بھی پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھی دیا ہوگا کہ تم دعائیں کرو, اور پھر سکھایا بھی ہوگا کہ اس طرح کی دعا کرو, یہ دعا نہیں کرنا. اصل میں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے. بہرحال, اور جو ان کے آبا و اجداد اور بیویاں اور بچوں میں سے نیک ہوں ان سب کو جنت میں جمع کر دے, تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوں. سورۃ الطور میں بھی آتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بهم ذریتہم وما ألتناہم من عملہم من شیء. سورۃ الطور کی آیت نمبر 21. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں کی پیروی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ کی, ایمان کے ساتھ اسی رستے کی پیروی کی, ملا دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ہم نے ان کے عملوں میں سے کچھ کم نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں مختلف لوگوں کے درجات ہیں, تو ان سارے رشتے داروں میں جو نیکیوں میں آگے ہوگا جس کا درجہ سب سے بلند ہوگا باقیوں کو اس تک پہنچا دیا جائے گا. یہ نہیں کیا جائے گا کہ جو کم تر درجے والے اوپر والوں کو نیچے لے آیا جائے رشتے داروں کو ملانے کے لیے, نہیں. یہ اللہ کی خاص رحمت, کم درجے والوں کو اونچے درجے سے لے جایا جائے گا. مثلاً آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہیں, مثلاً کسی ملک میں سیر و تفریح کے لیے گئے, وہاں آپ نے بکنگ کرائی کسی ہوٹل میں رہنے کے لیے, اور اتفاق سے جو بکنگ انہوں نے کی اس میں ایک کمرہ کسی فلور پہ اور ایک کسی فلور پہ. اب آپ ایز اے فیملی گئے تھے لیکن کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, کمرے مختلف فلوروں پر ہیں, یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت رش ہوتا ہے ایک جگہ پر نہیں ملتی جگہ, تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. پکنک کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب سارے رشتے دار, بچے, بہن بھائی جو بھی ہیں اس سفر میں, وہ سارے ایک ہی جگہ پر ہوں, ایک ہی فلور پر ہوں, ساتھ ساتھ ہوں. بعض اوقات آپ نے ٹرین یا جہاز کی بکنگ کرائی ہوگی تو وہ رش کی وجہ سے سیٹس بکھیر دیتے ہیں, مختلف بوگیوں میں دے دیتے ہیں یا مختلف سیٹس پہ ڈال دیتے ہیں آپ کو, سب سارا رستہ کوڑتے رہتے ہیں، سارا سفر بیکار ہو جاتا ہے. اب یہ دنیاوی تقسیم تو عام طور پہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جنت میں یہ فرق ہوگا عمل کی وجہ سے. بہت سے رشتے دار جنت میں تو پہنچ گئے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے. اب ان کو سب کی یاد آ رہی ہے، اب انہیں اکٹھا کیا جائے گا. اور ترتیب کیا ہوگی کہ کم عمل والوں کو ان کے پاس لے جایا جائے جن کے عمل زیادہ ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملاقات کرا کے پھر اپنے اپنے گھر واپس بھیج دیا جائے. جو لوگ تو جنت میں چلے جائیں گے وہ تو مل لیں گے، لیکن جو جنت میں ہی نہیں پہنچ سکے ان میں پھر ہمیشہ کے لیے جدائی پڑ جائے گی. وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کو برائیوں سے بچا لے. وَقِ واؤ قافیے، وقع کہتے ہیں برے کام کے انجام سے ڈرا کر برے کام اور اس کے انجام سے بچانا. اور سیئات کے تین معنی ہوتے ہیں. نمبر ایک، غلط عقائد، بگڑے ہوئے اخلاق، برے اعمال. نمبر دو، اعمال بد کا وبال. اور نمبر تین، آفات، مصیبات، تکلیفیں، ہاں وہ دنیا کی ہوں یا قیامت کی. تو فرشتوں کی دعا کیا ہوگی کہ یا اللہ ان اہل ایمان کو برے اخلاق سے بچا لے، برے اعمال سے بچا لے، غلط عقائد سے بچا لے. وقهم السیئات، اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جب انسان اچھے رستے پہ چلنے لگتا ہے تو اس کے لیے اچھائی کے رستے ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز موافق ہونے لگتی ہے. اور دوسرا یہ کہ برے اعمال کے برے انجام سے بچا لے. اور تیسرا یہ کہ ہر طرح کی مصیبتوں سے بچا لے، خواہ دنیا کی ہو یا آخرت کی. یعنی ہر وہ چیز جو ان کے حق میں بری ہے اس سے ان کو بچا لے. وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور جس کو تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا، یعنی برے اعمال کے برے نتائج سے بچا لیا، فَقَدْ رَحِمْتَ، تو یقیناً تو نے اس پر رحم فرمایا. یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہونا دراصل اللہ کی رحمت سے ہوگا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ہے اصل کامیابی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم.
اصل کامیابی تو یہ ہے اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ اور کامیابیوں کے لیے اور نہ ملنے پر ان کا غم کھاتے رہتے ہیں. جس کو اس کامیابی کے لیے غم لگ جائے اور جس کی دوڑ اس کے لیے ہو جائے پھر باقی چیزیں اس کے لیے ہیچ ہو جاتی ہیں. ان آیات میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کیا ہم بھی اہل ایمان کے لیے ایسے ہی خیرخواہی رکھتے ہیں, ہم ان کے لیے ایسی دعائیں کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے, دین پر عمل کرنے والوں کے لیے. پھر اصل دین تو نہ ہوا نا اندر, تو ایک ظاہری دین کا لبادہ اوڑھ لیا. جو خیر خواہی والا دین ہوتا ہے, جو حقیقی دین ہوتا ہے, اس کے رنگ ہی کچھ اور ہوتے ہیں, وہاں پر خود غرضیاں نہیں ہوتی. دیکھیں, ایک ہوتا ہے اللہ کے دین کو بڑا کرنا, ایک ہوتا ہے اپنی ذات کو بڑا کرنا. تو جو شخص اپنی ذات کو بڑا کرنے کی فکر میں ہو, اپنی نام بری کی فکر میں ہو, اسی کے اندر یہ برے اخلاق ہوں گے نا, خود غرضی کے اور صرف اپنے لیے بھلائی چاہنے کے. لیکن جس کو دین سے حقیقی دلچسپی ہوگی, اسے دین کے ہر تعلق والے سے دلچسپی ہوگی. دیکھا, یہ میرے مشن میں مددگار ہے. وَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ, یہ اللہ کے رستے پہ میرا ہم سفر ہے. اس کا دکھ, اس کا درد, اس کی تکلیف, اس کی کمی بیشی, اس سب سے اس کو کنسرن ہوگا. سارا انڈیویجلزم اس میں ختم ہو کے رہ جاتا ہے. ایک اجتماعی روح پیدا ہوتی, وہ زمرہ جو پیچھے ہم نے پڑھا نا, گروہوں کی شکل میں داخل ہوں گے. ایمان کی بنیاد پر, نیک کاموں کی بنیاد پر جو گروہ بندی ہوتی ہے, وہی انسان کو اصل میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. یعنی ایک حقیقی معنوں میں جو دنیا میں نیک کام کرنے کے لیے جو ٹیم ورک کی روح یا اسپرٹ ہونی چاہیے, وہ یہاں نظر آتی ہے. آج دین کا کام کیوں نہیں ترقی کر رہا, دین آگے کیوں نہیں بڑھ رہا, دین ان لوگوں تک کیوں نہیں پہنچ رہا جو اس سے دور ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی ہمدردی نہیں, ایک دوسرے کی مدد نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنے کا کوئی طریقہ نہیں. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, ینادون, وہ پکارے جائیں گے. پکار کے کیا کہے جائیں گے؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, البتہ غصہ اللہ کا زیادہ بڑا ہوتا تھا اس غصے سے جو آج تم اپنے نفسوں کے بارے میں رکھتے ہو. کب؟ استدعون الی الایمان, جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف, فتکفرون, تو تم کفر کرتے تھے. مقت کہتے ہیں کسی شخص کو فعل قبیح کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے بغض رکھنا, کسی شخص کو بہت گندا, خراب, غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے بغض رکھنا. وہ جو غصہ ہوتا ہے نا کسی کی غلطی پر, اور غلطی بھی ایسی جیسے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو کسی نے, یعنی سخت ناراضگی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, عام غصے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. اب یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. اہل جہنم جب جہنم میں جائیں گے, تو جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو جب جھلستا ہوا پائیں گے, تو خود پہ انہیں بہت غصہ آئے گا, اپنے آپ پہ غصہ کریں گے, شدید غصہ. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا, ایمان کی دعوت دی جاتی تھی, تو تم انکار کر دیتے تھے, تو تمہارے اس انکار پر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تم پہ ناراض ہوتے تھے جتنا تم آج اپنے آپ پہ ہو رہے. اور یہ اللہ کی ناراضگی ہی کا نتیجہ ہے کہ آج تم جہنم میں پڑے ہوئے. آیت القرنی ایک بہت کنٹمپریری اسکالر ہے اور بہت ہی زبردست قسم کے لیکچر ہیں ان کے عربی میں, کتابیں بھی ہیں. تو اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ سودان میں ایک بدو شخص تھا. بدو ہوتے ہیں نا صحرائی لوگ, جو موجودہ دنیا کے بارے میں بہت علم نہیں رکھتے, جنگلوں صحراؤں میں رہنے والے. ایک جگہ کسی نان مسلم کو دیکھا جس کا رنگ اور جس کی شکل حال ملیا فرق تھا, تو اسے کسی پوچھا یہ کون ہے, تو اس نے اس کے ملک کے نام سے بتایا کہ فلاں ملک کا رہنے والا. اس نے پھر اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا یہ نان بلیور. نان بلیور وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اور اس نے اتنی شدید نفرت کا اظہار کیا کہ وامٹنگ شروع ہو گئی اس کو, کہ اتنی بڑی دنیا میں اس آسمان کے نیچے رہتے ہوئے زمین پہ اللہ کا رزق کھاتے ہوئے پھر اس کو نہیں ماننا. یعنی وہ اس بات کو ڈائجسٹ نہیں کر سکا کہ کوئی نان بلیور بھی ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جن کے اندر ایک پیور ایمان ہوتا ہے, خواہ وہ سیدھے سادے لوگ ہوں جو دنیا کو بہت زیادہ نہ بھی جانتے ہوں, لیکن ایمان اتنا گہرا ہو دل کے اندر کہ برداشت ہی نہ کر سکے کہ اللہ کا انکار یا اس کے وجود کا انکار یا اس کے دین کا انکار بھی کہیں جائز ہو سکتا ہے یا روا ہو سکتا ہے, تو وہ جو اس وقت اس کی کیفیت ہوئی ہوگی انکار کے لفظ پر, تو قیامت کے دن نان بلیورز کو اپنے اس انکار پر اتنا ہی شدید غصہ آ رہا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اور کیوں کیا, تو انہیں بتایا جائے گا مت غصہ کرو. اس سے زیادہ غصہ تو اللہ تعالیٰ کو تم پر اس وقت آتا تھا جب تمہیں اس کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم سنتے نہیں تھے, مانتے ہی نہیں تھے. یعنی کفر کرنا اللہ تعالیٰ کو شدید طریقے سے ناراض کرنا ہے, یعنی کوئی جواب نہیں بنتا نا نہ ماننے کا اللہ تعالیٰ کو یا اس کے دین کو. اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کوئی حق ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کوئی شخص آپ سے بے تحاشا فائدے اٹھا اور پھر کہہ دے کہ نہیں آپ نے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. عام طور پر بچے ماؤں کو ایسے ہی کہتے ہیں, یعنی والدین بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کیا دیا آپ نے ہمیں, تو اس وقت ماں باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہو اور پھر وہ کہہ دے کہ میں مانتا ہی نہیں اس کو, تو دینے والے کو پھر کتنا شدید غصہ آ سکتا ہے اس سے. اس لیے قیامت کے دن جب کفر والے اپنے کفر پر اپنے آپ پر غصہ کھا رہے ہوں گے تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ تو تمہارا غصہ کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ تم پہ غصہ آتا تھا جب تم مانتے نہیں تھے اور تم ایمان کا انکار کرتے تھے. قالو, وہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, امکتنسنتین, تو نے موت دی ہمیں دو بار, واحییتنسنتین, اور تو نے زندگی دی ہم کو دو بار, فاعترفنا بذنوبنا, پس ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا, فہل الی خروج من سبیل, کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے. اس وقت تو اپنی ساری حیثیت حقیقت کو پہچان لیں گے اور کیا کہیں گے کہ یا رب تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی. پہلی موت عدم کی کیفیت, دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحیں تو ایک ہی دفعہ بنا لی تھی نا, جس کسی نے بھی دنیا میں آنا. اب جب تک کوئی دنیا میں نہیں آتا وہ ایک طرح سے موت ہی کی حالت میں. اچھا, موت اور زندگی کو آپ کیسے ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ زندگی نام ہے جسم اور روح کے باہم ملنے کا, اور موت نام ہے دونوں کی جدائی کا. جب جسم کہیں تھا اور روح کہیں تھی تو وہ موت تھی اس دنیا میں آنے سے پہلے, حالانکہ چیزیں ایگزٹ کرتی تھی اپنی اپنی جگہ. یہ جس مادے سے ہمارا جسم فلیش ہڈی وغیرہ بنی یہ تھا پہلے سے ہی موجود, یہ میٹر. روح بھی تھی کہیں, ان دونوں کو جب ملایا گیا تو یہ زندگی بن گئی. اب جب پھر موت کا وقت آئے گا تو ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا. قیامت کے دن پھر ازن لوکو تو دبجت پھر اکٹھا کر دیا جائے گا. اور دوسری موت کون سی؟ جو زندگی کے بعد ملی. اور دو زندگیاں کون سی؟ ایک دنیاوی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی. کی عرب تو نے ہمیں دو زندگیاں اور دو موتیں دی, جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 28 میں بھی آتا ہے, وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یعنی دنیا میں تو ہم دوسری زندگی کا انکار کرتے رہے لیکن آج ہم اس کا اقرار کرتے ہیں, کیونکہ دوسری زندگی کے انکار ہی نے تو دراصل ان کو کفر پہ قائم رکھا. فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ, اس اعتراف کے بعد, اس پشیمانی کے بعد کیا اب ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں؟ کوئی راستہ ہے عذاب سے باہر آنے کا؟ اور یہ وہی مضمون ہے جو قرآن پاک میں متعدد بار بیان ہوا ہے کہ اہل جہنم جہنم سے نکلنے کا ذکر کریں گے کہ اللہ ایک بار واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے کام کر کے آئیں, لیکن ان کی یہ دعا یہ تمنا پوری نہ ہوگی. ذالکم, یہ بات اس لیے ہے, بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ, کہ بے شک وہ جو بلایا جاتا تھا اللہ کی طرف, وحدہ اکیلے اسی کی طرف, کفرتم, تو تم نے انکار کیا. یعنی جہنم سے نہ نکالے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم دنیا میں اللہ کی توحید کے منکر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کو مانتے تو تھے, سرے سے اس کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم شرک کرتے تھے. اور شرک کی سزا دائمی عذاب ہے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُ، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم ایمان لے آتے. یعنی شرک کا دین تو پسند کرتے تھے، ایک اللہ کو ماننے سے انکار کرتے تھے، اس لیے آج تمہارا یہ حال ہوا ہے. فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، بس فیصلہ تو اللہ کے لیے ہے جو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. یعنی آج کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا، اللہ ہی کا فیصلہ ہے جو ہر شرک سے بالا ہے، ان سب باتوں سے بہت بلند ہے جو لوگ اس سے منسوب کرتے ہیں.